أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. چونکہ قربانی کے ایام ہیں اور قربانی ایک واجب عمل ہے جو اہل اسلام پر اللہ تعالی نے عملاً فرض فرمایا ہے، مسلمان صاحب نصاب عاقل بالغ پر قربانی واجب یعنی فرض عملی ہے. یہ اسی عمل کی یادگار ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا ہے اور اس کے پاداش میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں ان کے ہاں قربانی لازم فرمائی گئی ہے. قربانی کا اصل موقع اور محل تو حج ہے اور منا ہے، لیکن اللہ تعالی نے احسان فرمایا، حج تو ان مقامات تک مختص کر دیا گیا، حج سوائے وہاں کے پورے عالم میں نہیں ہو سکتا. لیکن حج کے یادگاروں میں سے ایک یادگار قربانی کا عمل، اس کو پورے عالم کے اندر مسلمانوں کے لیے مشروع فرما دیا گیا. قربانی کو کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، قربانی کی ضرورت ہر جگہ پیش آتی. قربانی حقیقت میں ایمان اور اعمال، شرائع اور خدا اور رسول اور ان کی عزت اور ناموس پر غیرت اور عقیدت کے اظہار کا نام ہے. اس لیے معصوم بچے پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر احکام شرع نہیں ہے. بے مال اور بے نصاب پر قربانی نہیں ہے کیونکہ وہ شرعاً بھی عاجز ہے اور معذور ہے، اور معذورین کے لیے سخت احکام نہیں ہوتے. کیا قربانی کے لیے اقامہ شرط ہے یا سفر میں بھی ہو سکتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ سفر میں بھی آپ نے قربانی فرمائی. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک گائے کٹوائی اور آپ نے فرمایا یہ میری بیویوں کی طرف سے قربانی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جابر نے پوچھا کہ میرا بیٹا ہوا ہے اور اس کے عقیقے باقی ہے، آپ نے کہا ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی. علماء نے اس سے استدلال کیا کہ قربانی میں تقرباً شرکت شرط ہے. قربانی میں قربانی کا کوئی بھی حصہ یا حصہ دار وہ تقرباً شریک ہوگا، یعنی اس کی قربانی کی جہت شرعاً ثواب ہو، خواہ وہ عقیقہ ہو یا ولیمہ ہو، یہ دونوں تقرب ہے. اللہ تعالی کی طرف سے خوشیوں کے موقع پر مینڈے یا بکرے یا گائے کے حصے مقرر فرمائے، تو جو آدمی عقیقے کا بکرا کاٹے گا یا لڑکی کی طرف سے ایک، لڑکے کی طرف سے دو، یا ولیمے کے لیے کوئی جانور کاٹے گا تو شریعت اس کو تقرب کہتی ہے، یہ ثواب کا پہلو ہے. قربانی میں پانچ آدمی قربانی والے ہیں، گائے بھینس اونٹ میں، اور چھٹا ولیمہ کر رہا ہے، اور ساتویں نے عقیقے کے حصے ڈالے. فقہا کہتے ہیں قربانی درست ہے، یہ چھٹا اور ساتواں بھی تقرب ہے اور ثواب ہے. یہ دائرہ بھی کتاب الوزیہ فتاوی ہندیہ جل پانچ، کتاب الازاہی محیط برہانی جل چار، کتاب الازاہی فتاوی تاتار خان، کتاب الازاہی، تمام معتبرات ہمارے بھرپور ہے. ان چیزوں کو رسم نہیں مانا گیا کہ عقیقے کا رسم ہے یا ولیمے کا رسم ہے، بلکہ شرعی حیثیت کو غالب کر دیا گیا. دوسری طرف چھ آدمیوں کے چھ حصے قربانی کے ہیں، اور ساتویں نے کہا کہ ویسے ہی ڈالو یہ قربانی، ضروری نہیں ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، گوشت چاہیے ہمیں بھی اچھا گوشت مل جائے. علماء کہتے ہیں یہ قربانی صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے قربانی کے تمام حصے برباد ہو گئے، اور یہ قاعدہ لکھا ہے کہ قربانی کے سات حصوں میں سے اگر ایک بھی غیر تقرب ہے تو سب غیر تقرب مانا جائے گا. ایک چٹانگ شراب یا پیشاب سے پوری بالٹی بھر پانی پلید ہو جائے گا. اس لیے اجتماعی قربانی میں جہت تدھیہ مسلم ہونا چاہیے کہ جو لوگ قربانی میں شریک ہوتے ہیں اور مشترک قربانیاں کرتے ہیں وہ سب قربانی والے ہوں، یا کوئی عقیقہ ہو یا ولیمہ ہو، تو چونکہ اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے اور یہ قربانی کا قائم مقام عمل ہے، ان کے علاوہ کوئی اور پہلو فقہ والوں نے تسلیم نہیں کیا کہ اس کی نیت سے کوئی شریک ہو جائے اور وہ متقرب مانا جائے، اور اس کی یہ قربانی عبادت جان کر کے جائز ہو جائے. چنانچہ اس سے اور مسائل بھی پیدا ہو گئے کہ سات حصہ دار میں سے چھ مسلمان ہیں، لیکن ساتواں ایسا ہے کہ شرعاً مسلمان نہیں ہے، جیسے منکر حدیث اجماعی فتویٰ امت کا ہو چکا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی کا ماننے والا، وہ قادیانی گروہ سے ہو یا لاہوری گروہ سے ہو، علی تحقیق تمام اتباع مرزا غلام احمد کے کسی بھی عنوان سے وہ کفار محض ہے، اور ان کا اسلامی تہوار میں شریک ہونا ناجائز ہے. اگر ایسا کوئی شخص غلطی سے بھی آ گیا تو اس میں صحیح اور غلط دونوں برابر ہے، قربانیاں ساتوں کی خراب ہوگی. اس لیے ہمارے ساتھیوں نے مستقل ایک فارم شائع کیا اور اس پر اعتقادی وضاحت موجود ہے کہ یہ لوگ قربانیاں کرے اور یہ لوگ اب مسلمان نہیں، قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو شراکت کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے خطرہ ہے، جیسے قبر پرست، درگاہوں کے پجاری، وہ بھی شرک کے مرتکب ہے اور بدعت ان کی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے. جو لوگ ان کے بارے میں ایسا نہیں کہتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہے. قریب سے دیکھنے کے بعد، ان کے معتقدات اور مرسومات چیک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قبر پرست اور بزرگوں کو حاضر ناظر، عالم الغیب، مشکل کشا ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور یہ دیوبند اور بریلوی موقف نہیں ہے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی دیوبند کے بنا سے تقریباً 100 سال پہلے، اور ان کا تفسیر موضح القرآن موجود ہے، اردو میں چھپی ہے، اور اس میں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جہاں لکھا ہے کہ مومن مشرک سے نکاح نہ کرے، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں شرک اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے نبی یا ولی زندہ یا مردہ میں وہ صفات جانے جو خدا کی ہے. جیسے دور و قریب سے جاننا، مشکلات حل کرنا، یا آواز دینے اور سننے کے بعد مدد کے لیے پہنچنے کا عقیدہ رکھنا، ایسا شخص مشرک ہے، اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح اور دیگر رشتہ ناتا یعنی دیگر احکام بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک فرقہ دنیا کے اندر ایسا پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، ان کے خیال میں ان کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، حتیٰ کہ اہل الحدیث کو بھی وہ مسلمان نہیں مانتے. یہ جماعت المسلمین الگ تحقیق جماعت الکافرین ہے، اور یہ بھی اسلامی روایات اور تہواروں میں شرکت نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو نہ ان کا نکاح پڑھنا ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے، اور نہ ان کو قربانی وغیرہ کے مسائل میں شریک کرنا ہے. اور یہ مسئلہ اپنی جگہ وضاحت ہو چکی ہے فرقہ جماعت المسلمین تحقیق کے آئینے میں، کتاب شائع ہے، یہی سے ہم نے پوری وضاحت تفصیل کی ہے، اس میں چھپی ہوئی کتاب ہے، اور لوگوں نے بھی لکھ دی الحمدللہ. اس زمن میں بعض ایسے اعمال بھی ہیں جیسے خطرناک عمل ایمان کے لیے نقصان دہ، وہ ربا اور سود کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے حرام فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، لین دین خرید فروخت تو ہے جائز، لیکن سود لینا یا دینا یہ حرام ناجائز. سود ایک اختیاری ہے، جیسے ایک آدمی رقم اس ارادے سے رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ سود لگے اور اس کو زیادہ مل جائے. اس پر اجماع امت ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی متفق ہے کہ قرآن اور سنت نے جس سود خور کی مذمت کی اس سے مراد یہی شخص ہے. جو بینکوں کے اندر رقوم رکھ چکے ہیں، اپنی پونجیاں، سرمایہ، پینشن، موڑی، اور بینک ان کو ایک عدد سے شرع سود دیتا ہے، اور یہ اس شرع سود کو اپنے لیے جائز سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے. بینکوں میں ایسے کھاتے بھی ہیں جیسے کرنٹ کھاتا کہ جن میں سود کا لین دین نہیں ہے اور اس میں رقم کم تو ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نگرانی کرتے ہیں لیکن اس میں رقم بڑھتی نہیں ہے. یہ کرنٹ چھوڑ کر سیونگ کھاتے میں رکھتا ہے, یہ سود خور بھی ہے اور سود چور بھی ہے. یہ تمام ان آیات اور احادیث کا مصداق ہے جو سود خور کی مذمت میں ہے. روح المانی تفسیر میں ایک روایت منقول ہے کہ سود کا ایک روپیہ لینا یا دینا جیسے اپنی ماں سے بیت اللہ میں 70 مرتبہ زنا کرنا ہو. تو جو شریعت کی نظر میں اپنی ماں سے بدفعلی کرتا ہے اور وہ بھی کعبہ میں جا کے, اس ظالم اور بے انصاف کو کون مسلمان کہے گا؟ یقیناً بدترین کائنات. علماء دین نے یہ فرق کیا ہے کہ سود لینے میں کوئی عذر نہیں ہے لیکن سود دینا شاید کمپنی, کارخانہ, فیکٹری, بینک آپ کو نہ چھوڑے. تو آپ نے شروع سے جو معاملہ کیا ہے اس میں غلطی کی ہے. اس شروع کے معاملے میں یہ موجود ہے کہ اس کی آپ کو اتنی فیصدی, اتنے سال میں اتنا سود دینا ہوگا اور آپ اس پر رضامند ہوئے ہیں, یہ واقعتاً آپ جرائم کے مرتکب ہیں. تاہم سود لینے میں کوئی عذر نہیں, وہ ہر حال میں جرم ہے, لیکن سود دینے میں کبھی بینک بڑھاتے بھی ہے کبھی معاف نہیں کرتے, کیونکہ بینکنگ کی روح اور بنیاد اور اس کا وجود سود پر قائم ہے. اگر دنیا سے سود ختم کیا جائے تو بینک ڈہ جائے گے, ان کے ڈانچے بھی نہیں رہیں گے, ان کی عمارتیں بھی مسمار ہو جائے گی. وہ سود کے اڈے ہیں. اس کے پیش نظر دو مسئلے خطرناک پیدا ہو گئے. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پورے عالم میں مالی رابطہ وہ بینک کے ذریعے ہے, جبکہ بینک بوجہ ربا اور سود کے شرعاً ناپسندیدہ ہے. عمرے کا ڈرافٹ بن رہا ہو یا حج کی منظوری ہو, داخلہ بینک کے ذریعے ہوگا. جائز کمائی ہو, حلال کاروبار ہو, تجارت اور زراعت ہو, لیکن حساب کتاب بے باک اور صاف رکھنے کے لیے بینک سے مدد لینی پڑے گی. اس کے بغیر آپ مالیات میں صاف نہیں رہ سکتے. آپ کو قانون کسی وقت بھی شکنجے میں لے سکتا ہے کہ ان مقامات پر آپ نے بوگس معاملہ کیا ہے. ضروری ہے کہ آپ کی آمد اور آپ کا خرچہ وہ صاف ستھرے کھاتے سے ہو, اور اس کے لیے حکومتوں کا مسلم ادارہ وہ بینک ہے. مسلمانوں کی ضرورت عزت ناموس بچانے کے لیے تقریباً کل عالم کے علماء نے اجازت دے دی ہے کہ ڈرافٹ کے لیے, تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے بینک کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ مدرسوں کے اکاؤنٹ, مسجدوں کے اکاؤنٹ اور لوگوں کے شخصی اکاؤنٹ بھی بینک کے ان کھاتوں میں کھلتے ہیں جو غیر سودی ہے. تو یہ جائز اور درست ہے. جبکہ بینک میں یہ ضرورت تسلیم کر لی گئی کہ کچھ مجبوریاں اہل علم اور اہل ایمان کی بھی بینک سے پوری ہوتی ہے, جس کی میں نے تفصیل کی, تو بینک پر لوگ بھی رکھے گا, تنخواہیں بھی دے گا. یہاں آ کر کے اس عاجز کا, فقیر کا علماء وقت سے اختلاف ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے کرم فرماؤں نے علی الاطلاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام، اور بینک کا ملازم حرام خور حرام کار ہے، لہذا نہ اس کی دعوت قبول کرنا، نہ اس کا رشتہ لینا، نہ دینا، نہ اس کو قربانی میں شریک کرنا، اور اس قسم کے جو ایک حرام خور کے ساتھ برتاؤ کی سختی ہے وہ ان بزرگوں نے تمام بیان فرمائی. عام طور پر لوگوں نے جو بینک کی نوکری چھوڑی ہے یا بینک سے نفرت کی ہے وہ یہ فتویٰ کار فرمائے. یہ فتویٰ دینے والے دو قسم کے تھے، ایک خود تو فتویٰ دے دیا اور لوگوں کو قربانی سے بھی نکالا، رشتے سے بھی منع کیا، گفٹ لینے دینے سے بھی، لیکن اپنے بینک کھول دیے اور اس کا نام اسلام رکھ لیا، جبکہ اس میں ایک فیصدی کا 100% بھی اسلام نہیں ہے. دوسرے حضرات خالص فتوے کے دفاع میں تھے. ایشیا کا مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، بنوری ہے نہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، بنوری ٹاؤن حضرت مولانا یوسف بن نوری کا ادارہ، جہاں سے بنوری والے اور ہم سب پڑے ہوئے ہیں، وہاں کے دارالفتا نے فتوے کے دفاع میں اور دین کی حفاظت کے لیے یہ فتویٰ نافذ کیا کہ بینک کا ملازم بھی سود خور ہے، اور بینک کی نوکری، بینک والے کو مکان کرائے پہ دینا، بینک والے ملازمین سے لین دین کرنا، یہ ناجائز. یہ فتویٰ جب وجود میں آیا میں نے جمعے کی نماز میں اس کا رد کیا اور میں نے کہا کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، اور صحیح نہ ہونے کے اس وقت بھی دو وجہ بیان کی اور آج بھی ان دو وجہوں پہ قائم ہوں. ایک وجہ یہ کہ یہ عمرے کے ڈرافٹ، حج کے ڈرافٹ، یہ کاروباری لین دین، یہ وہاں سے یہاں بھیجنا، یہاں سے وہاں کی کوئی چیز پارسل کرنا، مدرسوں کے اکاؤنٹ، مسجدوں کے اکاؤنٹ، یہ متفق علیہ پورے عالم میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ بینک میں رکھتے ہیں. تو جب بینک کو آپ بالکل غیر اسلامی اور کافر کی طرح ایک بدذات بدنما مانتے ہیں، تو یہ مدرسوں کے اکاؤنٹ، مسجدوں کے، عمرے کا سفر، حج کی منظوری، یہ سب کے سب ناجائز. اور یہ ضروری ہے، اس کو آپ ناجائز کر نہیں سکتے، تو یہ نہ کہے کہ بینک کی ملازمت ناجائز ہے. بینک کے ملازم اپنا محنتانہ، اپنے اوقات اور مشقت کا لیتے ہیں. فقہ میں کتاب الاجارہ فتاوی شام میں موجود ہے کہ ایک شخص کسی ایسی عورت کی ملازمت کر رہا ہے جو بازار چلاتی ہے، لیکن یہ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے ہے یا اس کے مال اور اس کی حفاظت کے لیے باہر بیٹھا ہے، فقہا کہتے ہیں اس کی ملازمت جائز ہے. بدچلن وہ ہے اور اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے وہ ہے، اور جو آتے ہیں وہ بدچلن ہے، اس غریب کا کیا کام ہے ان باتوں سے. فتاوی شام کتاب الاجارہ میں یہ دردناک جزیہ متفقوں نے تمام فقہا کی تائید کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تو اپنی محنت مشقت لیتا ہے، لہذا اس کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ ایک ناکارہ اور بدچلن کا آلہ کار ہے، تو یہ کراہیت تو ہے کہ یہاں سے یہ دور ہو جائے. وہ کراہیت مدرسے کے اکاؤنٹ میں بھی ہے، وہ کراہیت مسجد اکاؤنٹ میں بھی ہے، وہ بینک کے ذریعے عمرے حج کے ڈرافٹ بنانے میں بھی ہے، وہ وہاں سے جو ہمیں چندے بھیج رہے ہیں ان میں بھی ہے. ممبر پر بیٹھ کر کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک شخص ہمیں براہ راست رقم دے رہا ہے تو وہ بہتر ہے کہ وہ بینک کے ذریعے بھیجے، لیکن براہ راست میں خطرہ ہے کہ وہ رقم میں ہی دبا لوں، مدرسے میں ظاہر ہی نہ کروں، اور جو بینک کے ذریعے آئے گا وہ ہمارا کوئی معتمد جو کمیٹی کی طرف سے اکاؤنٹ کے کھاتے کا ذمہ دار بنا ہے وہ لے کے آئے گا، وہ ادارے کے مصارف میں صرف ہوگا، وہ کسی ایک شخص کا ذاتی ملک نہیں بنے گا، یہ تب ہوگا جب بینک کے استعمال ہو جائے۔ تو چونکہ بینک میں جائز کام بھی ہے اور بینک کا بہت سارا کام دینیات، دیندار، مدارس، مساجد، عمرے اور حج، جائز کاروبار کے تناؤ میں بھی ہے، اس لیے اس عاجز اور فقیر نے ان بزرگوں کے کمال اخلاص، ان بزرگوں کی دقت نظر، تعمق فقہ، تبحر علم، اعلی درجے کے تقوی اور صلاح کو تسلیم کرتے ہوئے اب بھی میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اتنا خطرناک اور اتنا گاڑا فتویٰ جاری کرنا، لیکن انہوں نے، میں نے عملاً اس فتوے سے اتفاق نہیں کیا، اور میں نے دارالافتاء کو بھی کہا کہ اس کے رد میں جواب لے کو۔ چنانچہ ہم اس وقت سے یہی لکھ رہے کہ بینک کی ملازمت جائز ہے، بینک والے قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، بینک والوں کے ساتھ نکاح درست ہے، بینک ملازم کی بیٹی کا نکاح ایک مفتی کے ساتھ جائز ہے، مفتی کی بیٹی کسی ایسے شخص میں جا سکتی ہے، اس کے گھر کا حصہ بن سکتی ہے۔ چونکہ گزشتہ جمعہ کچھ پرچی آئی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا تبحر نکالا ہے، میں نے چاہا کہ آج میں اس کی مکمل وضاحت کروں۔ اور دوسری بات ایک اور بتاتا ہوں جو میں نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی تھی۔ میں نے کہا، شکر کرو کہ دنیا میں کوئی ایسا فرد بھی ہے جو آپ کے مقابلے میں فتویٰ لے کر آیا، شکر کرو۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر آپ کا یہ فتویٰ کامیاب ہوا، اللہ نہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے، اللہ وہ دن نہ لائے کہ آپ لوگوں کے یہ فتوی امت مان لے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اے پاکستان کے مسلمانوں اور اے ہندوستان کے باسیوں اور اے عربستان کے مسلموں، تم سارے بینک یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، ڈوگرے اور گوتھڑوں کے حوالے کرو، مسلمانوں نے کی وجہ سے آپ بینک میں نہیں بیٹھ سکتے، باہر جائے۔ تو میں نے کہا ہمیں پھر وہی جھاڑو لے کے اور خاکرو بھی کرنی پڑے گی اور لائنیں صاف کرنی پڑے گی، اور کوئی کام بچے گا نہیں آپ کے لیے، آپ تو بینک میں جانے نہیں دے رہے۔ یہ جو شخص بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، جو شخص بھی روزہ رکھے گا اور تراویح پڑھے گا اور مسجد میں آئے گا، اس کے لیے آپ کا فتویٰ آئیڈل ہے، اور آپ لکھ رہے صاف صاف کہ بینک کی ملازمت، بینک کے نوکر کی تنخواہ، بینک والوں کے ساتھ قربانی، بینک والوں کے ساتھ رشتہ، بینک والوں کا کھانا کھانا، بینک والوں کو کھلانا، یہ سب حرام ناجائز ہے۔ تو حاصل اس کا یہی نکلے گا، اللہ وہ نہ کرے کہ یہ اسلام موجودہ مال کاروبار اور مال کے وجود میں اپنا ساز و سامان کھو بیٹھے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان بینک والے ہو ہی نہیں سکتے، لہذا تمام بینکنگ پورے عالم کے وہ غیر مسلموں کے پاس جائے، مسلمان اس کے مالک ہی نہیں بن سکتے۔ تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے، اس میں آپ مجھ سے بہت ماہر ہیں اور بہت عقل رکھتے ہیں کہ اگر پورے عالم کے مسلمانوں کو بینک سے نکالا جائے اور ان سے بینک چھین لیے جائے اور ان کو بینک کے اندر نہ چھوڑا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ کہ آپ کی مسجد اور مدرسے اور آپ کے گھر میں بھی اسرائیل، ہندو اور سکھ قابض ہوں گے، آپ سب ان کی ملازمت اور اس کے انڈر میں رہیں گے۔ ان دو وجوہات سے پتہ چلا کہ وہ فتویٰ جس کے تحت بینک ملازمت، بینک نوکر کی نوکری تنخواہ، اس سے شراکت فی الازہیہ، اس کے پروگراموں میں جانا، اسے بلانا، پھر یہ مسئلہ بھی پیش آئے گا کہ وہ صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں، پھر یہ مسئلہ بھی پیش آئے گا کہ وہ مرے گا تو جنازہ پڑا جائے گا یا نہیں، اور یہ مسئلہ بھی پیش آئے گا، میں نے مولانا کو کہا تھا کہ مسلمان قبرستان میں اس کو لے کے جائیں گے یا نہیں، تو میں نے کہا یہ ایک ہی فتویٰ ہوگا جو اس کو لے کے جائے گا، اور تو سارے ایک طرف ہو گئے۔ والحمدللہ علی ہذا، آج سے 32 سال پہلے اس فتوے پر ان سے کلام ہوا اور 32 سال کے بعد بھی پہاڑ کی طرح فولاد کی طرح جوں کا تو اس فقہ اور فتوے پر قائم دائم. الحمدللہ علیہ. جہاں تک فقہ کا تعلق ہے, مسائل کا تعلق ہے, جواز اور عدم جواز کا تعلق ہے, وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو رکھا, اور مجھے امید ہے کہ لکھے پڑھے لوگ, بصیرت و شعور والے مسئلے کو پورے تناظر کے اندر دیکھیں گے اور غلط بات مشہور نہیں کریں گے. لیکن ایمان کو بچانے کے لیے اور آخرت کو بچانے کے لیے میں مانتا ہوں کہ جتنا اس سے دور رہے اور جتنا اس کو کم استعمال کرے, اور جتنا میرے بینک کے دوست بھائی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کو متبادل بہتر نظام نصیب کرے, کوئی شکی نہیں ہے کہ کسی درجے میں بھی بینک سے تعلق بوجہ سود اور ربا ہونے کے محل نظر ہے. اور اتنے بڑے بڑے علماء فقہاء اور بزرگان دین کا اتنا شدید ناراض ہونا, یہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے. ان کا احترام اور ان کا تقدس بھی اپنی جگہ مسلم رہا ہے. انہوں نے بھی رضا الہی کے لیے اور دینی تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کو حرام اور حرام کے پود اور کنارے سے بچانے کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت بالخیر فرمائے. اللہ اکبر. باقی آپ کو سب معلوم ہے, قربانی کے واجبات, قربانی کی ضرورت. قربانی کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ عید کی رات کوئی مالدار ہو گیا, عید کی رات کسی کو سرمایہ مل گیا, قرض پھنسا ہوا تھا, اس نے کہا کہ لے لو. یعنی قربانی کے لیے جو نصاب چاہیے اس کے لیے سال بھر گزرنا ضروری نہیں ہے, حولان حول شرط نہیں ہے, مطلق نمو کافی ہے. فقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک آدمی کے مکانات ہے, پلاٹ ہے, جائیداد ہے, سونا اور چاندی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ظاہری کوئی رکوب نہیں ہے, تو قربانی کے لیے قرض لے, واجب بددستور ہے. فقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں, قیمتی فرنیچر ہے, گھر کے تمام ضروریات ہیں اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں, تو ایک قربانی کے لیے مسکین بن رہا ہے. ایک دو تین قربانیاں ویسے ہی کر لے, اس خوشی میں کر لے کہ یا اللہ آپ نے میرے بال بچوں کی, میرے گھر کی ضروریات پوری فرمائی. قربانی یا زکات, فطرہ یا کفارہ, وہ اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ رقم ہو تو کرے, رقم نہ ہو تب قرض لے اور کرے. فقہا کہتے ہیں جب زکات فرض ہو گئی, وقت آ گیا اور پیسے نہیں ہے, یا تو قرض لے لو ورنہ زمین بیچو, گھر بیچو, سونے کا ٹکڑا توڑ کے بیچو, زیورات آدھا بیچ ڈالو, اللہ کا حق ادا کر لو. یہ کوئی گپ شپ ہنسی کی باتیں نہیں ہے, یہ ایمان کی طرح ٹھوس مضبوط باتیں. اللہ, قربانی ایک رسم یا صرف تہوار نہیں ہے, قربانی رضا الہی کا عظیم ذریعہ ہے. بہت بڑا ذریعہ تقرب خداوندی ہے. اس لیے حدیث میں اچھا جانور, خوبصورت, گوشت سے بھرا ہوا, جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے جانور ہے لیکن قربانی کا نہیں ہے, بہت پرانی سی گائے, بڑے چھڈے لٹکے ہوئے اور ڈھیلی ڈالی ہے, ٹھیک ہے حلال جانور ہے, قربانی کے لیے چست جانور, حسین جانور. قربانی کے لیے جوان, حدیث میں ہے غیر محصول, دبلا پتلا کی بھی ضرورت نہیں, وغیرہ آ رجن, لنگڑے کی بھی ضرورت نہیں, ولا مشکوکین، کان کٹے کی بھی ضرورت نہیں، نہ سین توڑا ہوا، نہ تھن خراب، تمام عیوب جتنے تھے ناپسند فرمائے، یہ جانور نہ کیا کرو. آگے فقہ میں چار فتوے اس سلسلے میں، اتفاق ایسا ہے کہ ایک ایسا جانور ملا، اب دوسرا کوئی مل نہیں سکتا، وقت بھی نہیں رہا ہے کہ اس میں عیب ہے. بھئی عیب کتنا ہے؟ کہتے ہیں چوتھا حصہ اس سے کم کم ہونا چاہیے. اگر چوتھے حصے کو پہنچ گیا، ربع قائم مقام کل کا ہے اس میں. عام علماء اور بزرگوں نے اسی کو فتویٰ بنایا ہے، ایک بٹا چار سے کم کم، اور ایک بٹا چار مقدار ناسیہ جو مسے کے اندر کل کا قائم مقام ہے، اس میں بھی کل کا قائم مقام ہے. فتاوی شام میں، فتاوی قاضی میں، بزازی میں، حامدیہ میں اس پر فتویٰ ہے. لیکن اسلامی قانون کے مطابق فقہی تناظر میں نصف صحیح ہے اور نصف معیوب ہے، تو بعض علماء نے اس میں بھی صحت کو راجح کر دیا، لیکن نصف سے زیادہ صحیح ہے اور نصف سے کم عیب ہے. تو فتاوی شام میں آخری فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ نصف سے کم عیب سخت ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے، جبکہ اب کوئی جانور لینا اور لانا آسان نہیں ہے، بظاہر مشکل ہے، اس کی قربانی جائز ہے. اس میں اور اس میں بہت فرق ہو گیا، وہ تو عام حالات میں، یہ سخت مجبوری کی وجہ سے. مبسوط سرخسی میں اور بدائع الصنائع میں، کفایہ میں، عنایہ میں، بنایہ میں، بحر میں، نہر میں، فتح القدیر میں اور دیگر ہمارے اساسی و مفصل فتاوی میں اس پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور یہ متون کے عین مطابق فتویٰ ہے کہ عیب نصف سے کم کم ہو، اور نصف میں خطرہ ہے برابر ہونے کا، تو نصف سے زیادہ صحت ہو، سلامتی ہو، تندرستی ہو. فقہا اتنے ذکی و ذہین لوگ ہیں کہ ایک عجیب قاعدہ لکھا ہے، بھئی ایک جانور آیا ہے، اس کی آنکھوں میں فرق ہے، اب کوئی آنکھوں والے ڈاکٹر کو دکھانا ہے کہ یہ آنکھ جو خراب ہے یہ نصف ہے یا نصف سے کم ہے. تو فقہا نے قاعدہ لکھا، اور ایک عام مسلمان بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں معذور آنکھ اس کی باندھو، اس پہ کپڑا لپیٹو کہ اس سے نہ دیکھے، اور صحت مند آنکھ کے سامنے اس کا پسند کا گھاس لاؤ، دیکھتے رہو، جہاں سے وہ اس کو دیکھ رہی ہے وہاں نشان لگا لو. اتنے فاصلے پر گائے نے اشارہ کیا کہ گھاس لاؤ، یہاں تک نظر آ رہی ہے، اب صحت مند آنکھ پر کپڑا باندھو، اور وہ جو کمزور آنکھ ہے، بیمار ہے، وہ کھولو اور اس طرف سے لاتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہو اس کو کہ وہ دیکھ رہی ہے. اب وہ اشارہ کرے گی کہ ہاں اب لاؤ، اب نشان لگاؤ، وہ صحیح آنکھ کے سامنے اور اس میں کتنا فاصلہ ہے. اگر یہ نصف سے کم کم ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر یہ نصف یا نصف سے زیادہ تو قربانی اس کی ناجائز. لا الہ الا اللہ. باقی آج کل دینی مدارس اور تمام اہل دین، ان کے خلاف کفر اور ظلم کا ایک سیلاب ہے. اس نتیجے میں دینی مدارس کے استحقاق، کیونکہ اس میں فقراء اور مساکین پڑھتے ہیں، لوگ ان کا تعاون کرتے تھے مختلف طریقوں سے، ان میں ایک قربانی کی کھال بھی ایک ذریعہ ہے، تو یقیناً مستحق کو پہنچ جاتا، اور اس طرح دین اور علم کا تعاون بھی ہو جاتا. اب وہ کھال اور چمڑا وہ سیاست کا ایک زبردست شاخصانہ ہے، اور بعض تنظیمیں وہ اپنا زور دکھانے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں. میں نے کل رات کو کہا ہے کہ یہ قربانی کے مقصد کے خلاف ہے. قربانی تو اس کو کہتے ہیں وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کا خیال لگتے ہیں خود تکلیفیں گزار کر، دوسروں کو ترجیح دیتے. تو دوسرے تو کہہ کہ دین کو بھی وہ ترجیح نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں. حکومتوں کے ہزار قوانین اور پابندیوں کے باوجود لوگوں کو اس بارے میں قدر گرانی اور تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ تکلیفیں دور فرمائے. اور طالب علموں کو، مسافروں کو گلیوں میں بھیجنا، لوگوں کے مکانوں کے سامنے بٹھانا، بظاہر فضا اجازت نہیں دیتی. وہی اپنے طور پر جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جس میں ان کی جان اور عزت و آبرو بھی محفوظ رہے اور دینی ادارے کو تعاون بھی پہنچے. یہ قربانی کی قبولیت، اللہ کے ہاں تقرب کے حصول اور مبارک دن کے اجر و ثواب کا بہت بڑا باعث ہے. تاہم جیسے دیش ویسے بیس، جیسے ملک جیسے شہر، اسی طرح فضا اس کا رنگ. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانان عالم کے حج اور قربانیاں، محنت، مشقت، تکلیفیں اور یہ مبارک دن اور اس کی محنتیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يدحه فلا يقربن مصلانا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك بشين أملحين موجوين أقرنين، فلما ضحى أحدهما قال اللهم هذه من محمد وآل محمد، ولما ضحى ثانية قال هذه ممن لم يضح من أمتي، وفي رواية من فقراء أمتي. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بتائیے کہ بینک کے کرنٹ کریڈٹ کارڈ سے بکرے کی خریداری کی ہے جس کے لیے قسطوں میں کرنی، کیا اس طریقے کار سے؟ تو مجھے تو اور تفصیلات معلوم نہیں ہے، لیکن بینک کے کریڈٹ کارڈ پر اگر سود وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے تو جائے، بینک کی کام تو بغیر سود کے ہوتے ہیں. زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کیا اس دوران مسجد میں آتے ہی کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ زوال کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ وقت ختم ہو گئے. زوال کا مطلب یہ ہے کہ زالت الشمس، سورج جو نصف پڑتا اور نماز ناجائز تھی وہ وقت ختم ہو گیا، اب زوال ہو گیا، یعنی وقت زور داخل ہو گیا. لہذا چار رکعت پڑھی جاتی ہے. آپ نے کہا اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، مجھے پسند ہے کہ میری نماز پہلے ہی داخل ہو جائے. صوفیاء اس کو تحیت الزوال کہتے ہیں. 12-13 سے 25 تک کیا مسجد میں جمعے کے دن زوال کے وقت نفل پڑھ سکتے؟ زوال کے وقت مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے نا، پڑھ سکتے. اگر عشاء مسجد میں داخل ہو کر بیٹھ جائے جبکہ زوال کا وقت نہ ہو تو یاد آ جائے تو کھڑے ہو کر کوئی بھی نماز پڑھے نفل پڑھ سکتا ہے. ایک شخص زوال کے وقت مسجد میں داخل ہو کر بیٹھ گیا پھر زوال کا وقت ختم ہونے پر کھڑا ہو گیا، نہیں، زوال کا وقت تو مطلب یہی ہے کہ وقت زہر داخل ہوا. زوال اصل میں اس مکروہ لمحے کے ختم ہونے کا نام ہے جس جو سورج آسمان کے بیچ میں آئے، جس کو استواء شمس کہتے ہیں، اور اس وقت نفل وغیرہ مکروہ ہے، تو اس وقت ختم ہونے کو زوال کہتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے مسجد میں زوال کا وقت نہیں ہوتا، نہیں، غلط کہتا ہے، مسجد وغیرہ مسجد سب میں زوال ہوتا ہے. کیا مرد پنڈلی کے اوپر ٹاؤں کے بال اور سینے کے بال کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے. جس طرح آ حضرت نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائے، ایسا کیا ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے، ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے؟ یہ دعائے وغیرہ میں یہی لکھا ہے، جبکہ گھر مشترک ہو اور چولہا ایک ہو اور اکٹھے کھانا پکتا ہو. الہدا ٹرسٹ کے متعلق مجھے معلومات نہیں. آدمی کی اپنی قربانی نہ ہو تو اپنے مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرے، یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنی نہیں ہے تو مرحوم کی کہاں سے آئی؟ وہ بھی تو اس کی یہ کرے گا تب ہوگی نا، پہلے اپنی پھر مردوں کی. میرے سگے تایا نے ہم سب بھائی سے ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کیا، اور اب ان کا آخری وقت چل رہا ہے. مجھے پوچھنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے سب بھائیوں کو ان کے جنازے میں شرک کرنا چاہیے کرنا چاہیے. لا تعلقی کا اعلان انہوں نے کیا, وہ گناہگار ہوں گے. آپ نے تو نہیں کرنا ہے, آپ تو ضرور عیادت بھی کریں, علاج معالجے کی بھی کوشش کریں, دعائیں لیں, جنازہ پڑھیں. خاوند اور بیوی کے درمیان طلاق واقع ہوئی, اب خاوند اقرار نہیں کر رہا, انکار کرتا ہے اور بیوی اقرار کر رہی ہے. علماء دین کے فتاوی سے معلوم کہ تعزیتی کہ تفریق بین الزوجین لازمی ہے, لیکن اعتبار قول خاوند کا ہوگا, طلاق فعل الزوج ہے, گناہگار ہوگا وہ جو جھوٹ بول رہا ہے. واقعہ کے بعد لڑکی نے استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی کپڑے دھونے کے لیے گھر سے باہر گئی, جب گھر واپس آ جاتی ہے تو راستے میں ایک سانپ پڑا ہے. لڑکی نے بہت کوشش کی مارنے کے ہاتھ لیکن مر نہ سکا. اس کے بعد لڑکی نے کتے کو بلایا تو کتے نے اسی سانپ کو مار دیا. یہ تو کوئی اور ڈرامہ ہے, اس کی تعبیر تو لاؤڈ سپیکر سے مناسب نہیں, یہ تو ایک نیا ڈرامہ ہے. توبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت, آمین. سوال یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ عمل جس کو فقہ یا حدیث کے خلاف پائے اس کو ثواب نہیں ملے گا, برائے مہربانی اس کا حوالہ. ہوا وہی ہوا ان الذین عملوا وعملوا الصالحات, اس کی تفسیر میں امام بیضاوی لکھتے ہیں العمل الصالح ما صوغ الشرع, نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو. حدیث اور فقہ تو شریعت. اگر کوئی مسجد میں ہو اس پر اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے, برائے میں ان کا حوالہ تمام کتابیں, کتاب الاذان نہر, کتاب الاذان باہر, کتاب الاذان ہندیہ, کتاب الاذان بزازیہ قاضی. عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ صحیح نہیں لکھا, غلط کہتا ہے. مسجد میں تو آ چکا ہے وہ, تو اب کیا جواب ہے؟ اصل میں قولی جواب تو ویسے ہی مستحب واجب نہیں ہے, کلمات کے ساتھ کلمات کہنا. فعلی جواب واجب ہے, یعنی مسجد میں آ جانا, وہ تو آ چکا ہے. حضرت یہ بتایا کہ گائے کے ایک حصے میں تمام صحابہ کی نیت, جی ہاں نفلوں کے اندر بزرگان دین کافی شریک ہو سکتے ہیں. میری بی کے پاس 6 تولے سونا ہے جبکہ نقدی نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے ضرورت کے لیے رکھا ہے. 12-6 تولے سونا تو اس وقت بہت بڑا سرمایہ ہے. علماء دین تو 1 تولے سونے پر بھی کہتے ہیں قربانی کر لیں. مفتی صاحب پوچھنا یہ کہ اگر کوئی آدمی بینک کے اندر سودی اکاؤنٹ کھولتا ہے اس نیت سے کہ جو پیسے زائد آئیں گے وہ میں بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کروں گا. ہاں یہ مسئلہ بیان میں رہ گیا کہ جو بینک سے مجبوراً لینا پڑتا ہے وہ لے, بینکوں کو نہ چھوڑے, لیکن بغیر نیت ثواب کے کسی پریشان حال کو دے. حرام پر ثواب کی نیت نہیں ہوتی. کیا قربانی کا جانا وزن کر کے کلو کے حساب سے لینا کوئی حرج نہیں؟ کیا مال حرام کمانے والے یا وراثت میں اس کو مال حرام ملا اس سے بوقت ضرورت ادھار لینا جائز ہے؟ جائز. حضرت کے مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کیا ایک آدمی 50,000 کو گائے لی ہے لیکن مالک کی رضامندی سے 15,000 ادھار رکھوائے, کیا عید کے بعد دوں گا؟ کوئی حرج نہیں. کسی جانور کا 1/4 سے کم عیب والا ہونا جانور کے اسی عضو کے اعتبار سے یا کل نہیں, مطلب ہے کہ آنکھ خراب ہے تو آنکھ ہی کا تقابل ہوگا, کان ہے تو صحت مند کان زیادہ ہے, اسی عضو کے ساتھ 1/4 ہے. اللہ آپ کی عمر برکت, آمین. بس یہ لوگ کہتے ہیں قرآن بوائن سے پہلے بال نہیں کاٹنا چاہیے, اگر اسے کاٹ دیا کوئی حرج نہیں, مستحب عمر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو ذلحج کا چاند دے کے اور اس کو قربانی کرنی ہے تو وہ لا یاخذن شعرہ ولا یقلمن اسفارہ, نہ بال لے اور نہ ناخن کاٹے یہاں تک کہ قربانی سے فارغ ہو جائے. شانور شاہ فرماتے والمسألة مستحبة وهذا تشاقل بالحجاج، حجاج اور احرام والوں سے مشابہت ہے، اس لیے جو لوگ قربانی نہیں کرتے وہ بھی کر سکتے ہیں. کیسی کوئی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ جس نے میری سنو قتل کیا تو اس نے مجھے قتل کی؟ اگر ایسی حدیث ہے تو جو لوگ اپنی داڑھی شیو کرتے وہ لوگ بھی پیغمبر کے قاتل ہیں. ظاہر بات ہے جو بھی سنت کے خلاف کرے، سنت کو ختم کرنا قتل نبوت کے برابر ہے. یہ روایت نقل کی ہے الابداع فی مدار الابتداء ہے، اور یہ روایت موجود ہے الاعتصام غرناطی میں، اور یہ روایت موجود ہے ضیاء النور مولانا طاہر پنجپیری میں. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کیا یہاں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے؟ اس قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مناسک کی اپنی قربانی، گھر کی قربانی مستقل اپنی جگہ ہے. یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کے مطابق رکھا جائے یا ہمارے ہاں کے؟ مجھے خود بڑی حیرت ہے اس بات پر کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج وہاں پر عرفہ ہے اور یہاں نہیں ہے، وہ یہاں کا کیا اعتبار ہے؟ وہاں کا اعتبار ہونا چاہیے. عید وغیرہ میں تو یہاں کا چاند کا اعتبار ہو اور عرفہ کے اعتبار سے وہاں ہو، تو بہتر یہ کہ یہاں کے حساب سے 8 اور 9 دونوں دن رکھیں. میرا عقیقہ 7 دن میں نہیں ہوا، اب میں کر رہا تو اس کا کیا طریقہ؟ بس کر لیجئے، جب بھی کرے جمعرات کو کرے. بہشتی زیور مولانا اشرف علی، ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لیے وظیفہ، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی. صبح و شام 21 مرتبہ پڑھو، دائیں ہاتھ پہ دم کر کے بائیں کندھے پہ رکھو، دل کی طرف آؤ. ہمارے گھر میں آپس میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں، فسادات، بے سکونی. میری طبیعت بھی اس وجہ سے بہت خراب ہے، روزگار بھی تنگ ہے، موبائل فون کا کاروبار کیا ہے. آپ سے دعائیں درخواست ہے کہ اللہ آپ سے ایک بات یاد رکھو کہ موبائل کا کاروبار جو بھی کرے گا وہ جلدی تباہ و برباد ہو جائے گا، اپنی تباہی کے لیے انتظار کرو. موبائلوں کا کاروبار اور ڈانس کا کاروبار اور تبلے اور سرنگی کا کاروبار، یہ سب ہم رنگ ہے. اور کوئی اچھا کاروبار بے شک شبے والے دیکھ لو. میرے بھائی کے لیے دعا کرے، ان کا دل بڑا ہوا ہے، اللہ صحت شفا دے. یہی دعا، یا قوی القادر المقتدر قوی وقلبا، آپ پڑھے اس کے لیے اور وہ پڑھے گا، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی. میرے والدین کافی دنوں سے بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے. میری اولاد نہیں ہے، ایک بار اسقاط بھی ہو گیا، میرے لیے دعا فرمائے، مناسب سمجھے کہ وظیفہ بھی دے. قرآن شریف میں حضرت زکریا کی جو دعائیں پڑھتے رہو، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب حب لی من الصالحین. یہ دعائیں بڑی اکثیر ہے، اور استغفار کثرت سے کرو، بہت زیادہ خیرات صدقات کرو. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ. خدا بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحوموں کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، آنے والی عید سعید بنائے، مسلمانوں کے شکر رنجیاں ختم فرمائے، ہر طرح محافظہ مقرر فرمائے، آنے جانے والوں کے راستے پرامن بنائے، ان کے کاروبار کام کاج میں برکتیں اور امن شامل کرے، ہماری عبادات خوب بڑھائے اور خوب توفیق کی قبولیت عطا فرمائے. جن کی جو دعائیں جو مراد ہے یا اللہ نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.